السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان سے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے، وزیر داخلہ کا بیان. پڑوسی ملک میں مسائلیت کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
تیل اور قدرتی گیس کی وزارت میں تجارتی اداروں کے لیے جاسوسی کے الزام میں 7 افراد گرفتار. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، لیبیا میں ملک شمال مشرقی حصے میں کم از کم 3 کار بم دھماکوں میں 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اور صومالیہ کے دارالحکومت موقدیشو میں ایک ہوٹل پر شباب عسکری پسندوں نے حملہ کیا ہے، جس میں ملک کے نائب وزیر اعظم زخمی جبکہ شہر کے ڈپٹی میئر محمد عدن گلید ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے یہاں واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جتنے اچھے تعلقات اس وقت ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے. ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے جمعے کے روز کہا کہ پاکستان جس حد تک بھی ممکن ہوا افغانستان میں افہام و تفہیم کے عمل میں سہولت پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات میں جو بہتری آئی ہے ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد کہی. پاکستانی وزیر داخلہ رواں ہفتے سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے انسداد دہشت گردی سے متعلق ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کی. اس کانفرنس سے خطاب میں امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کو کہا تھا کہ دہشت گرد اسلام کے نام کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ داعش جیسے گروہ کسی طور بھی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں صدر اوباما کے اس بیان کو سراہتے ہوئے کہا کہ دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ممالک کے اہم تصفیہ طلب معاملات کو بھی حل کیا جائے.
اور اگر اوباما صاحب اس میں مخلص ہیں تو وہ بسم اللہ کریں، آغاز کریں اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ اور کشمیر کے مسئلے پہ آئیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری وجوہات ختم ہو جائیں گی، اور جب وجوہات ختم ہو جائیں تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے پھر کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کیوں کوئی جان دے گا ان دہشت گردوں کے پیچھے لگ کے.
واشنگٹن میں منعقدہ اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ انتہا پسندی اعلی انسانی اقدار کے منافی ہے اور اس سے ہر معاشرے کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ صرف انتہا پسندی کے چیلنج کو سمجھتا ہے بلکہ ان تمام اقوام کے جذبات کا بھی احساس رکھتا ہے جو انتہا پسندی کے ناسور کا سامنا کر رہے ہیں. ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات میں کہا کہ ان کا ملک انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا. دریاسنا جمعے کو پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں مسائلت کے عمل میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے. تسنیم اسلم نے کہا کہ مسائلت کے کسی بھی عمل کی قیادت افغانوں ہی کو کرنا ہوگی، اور بطور پڑوسی ملک پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں امن و سلامتی ضروری ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان میں تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 5 مشتبہ دہشت گرد اور 1 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہے جلیل اختر کی.
پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک تازہ کارروائی میں 5 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی SPR کی طرف سے جمعے کو جاری ایک بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے یہ کارروائی دتاخیل کے علاقے میں کی. بیان کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ اس کارروائی میں ایک اہلکار بھی ہلاک ہو گیا. پاکستان نے گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن ضرب عزب شروع کیا. آپریشن سے قبل حکومت نے عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے لیکن یہ بے نتیجہ رہے. پاکستان فوج کی طرف سے جون میں آپریشن ضرب عزب شروع ہونے کے بعد سے ہونے والی کارروائیوں میں اب تک لگ بھگ 2000 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں. پاکستان فوج یہ کہہ چکی ہے کہ آپریشن ضرب عزم میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر طالبان کی طرف سے کیے ایک مہلک حملے کے بعد عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی میں زیادہ شدت آ گئی اور حکومت نے پورے ملک میں شدت پسندوں سے نپٹنے کے لیے ایک قومی لائحہ عمل بھی تشکیل دیا، جس کے تحت ملک بھر میں سینکڑوں مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں، اور وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کی کوئی کشتی لاپتہ نہیں ہے جیسے کہ بھارت دعویٰ کرتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین تعلقات حالیہ مہینوں میں شدید کشیدہ رخ اختیار کر چکے تھے، لیکن گزشتہ ہفتے ان میں کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے اپنے سیکرٹری خارجہ کو اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے اعلی سفارتی عہدیداروں کے درمیان دو طرفہ دلچسپی کے تمام امور زیر بحث آئیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعے کو اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ بھارت کے ساتھ غیر رسمی سفارتکاری کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، لیکن یہ باقاعدہ اور براہ راست مذاکرات کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔
We believe that track to diplomacy interaction, while they are positive,
انہوں نے کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ غیر رسمی سفارتکاری اور تبادلے مثبت تو ہیں، لیکن یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی جگہ نہیں لے سکتے اور اس کا نیم البدل نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہئیں اور اس کے لیے باضابطہ مذاکرات بہت اہم ہیں۔ بھارت نے گزشتہ اگست میں سیکرٹری خارجہ سطح کے طے شدہ مذاکرات کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اب بات چیت میں پہل بھارت ہی کو کرنا ہوگی۔ گزشتہ ہفتے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو فون کر کے بتایا تھا کہ ان کے سیکرٹری خارجہ جلد پاکستان آئیں گے۔ ترجمان تسنیم اسلم کا اس بارے میں کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اس کا ماننا ہے کہ بات چیت خطے میں امن اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔
We have never shied away from engaging India. We welcome the decision of the new
ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھارت کے ساتھ مذاکرات میں راہ فرار اختیار نہیں کی۔ ہم بھارتی سیکرٹری خارجہ کو پاکستان بھیجنے کے بھارتی وزیراعظم کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کی حتمی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی۔ دونوں سیکرٹری خارجہ باہمی دلچسپی کے تمام امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ رواں ہفتے ہی بھارت کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی طرف سے سال نو کی پہلی شب ایک پاکستانی کشتی کو دھماکے سے اڑانے کا بیان سامنے آنے کے بعد دونوں جانب سے کچھ تلخ بیانات سامنے آئے تھے، لیکن یہ معاملہ سر دست روایتی حریفوں کے درمیان کسی تلخی کا باعث نہیں بن سکا ہے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ ایک پاکستانی کشتی جس پر بارود لدا ہوا تھا، اسے اس پر سوار افراد نے اس وقت دھماکے سے اڑا دیا جب انہیں بھارتی سرحدی محافظوں نے رکنے کے لیے کہا۔ لیکن دو روز قبل بھارتی ذرائع ابلاغ میں کوسٹ گارڈ فورس کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کا یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے خود اس کشتی کو تباہ کرنے کے لیے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا تھا۔ تاہم بعد میں بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سراسر غلط ہے اور بھارت اپنے پہلے موقف پر قائم ہے۔ اس بھارتی عہدیدار کے خلاف تفتیش اور انضباطی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان کے بقول نام نہاد دہشت گرد کشتی کے بارے میں بھارت کے دعوے کی قلعی سب کے سامنے کھل چکی ہے۔ اس سارے منظرنامے میں ایک خبر یہ بھی ابھری ہے کہ پاکستان نے بھارت کی طرف سے دریائے چناب اور جہلم پر 5 پن بجلی گھروں کی تعمیر کے خلاف بین الاقوامی ثالثی کی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 50 سال سے زائد پرانے سندھ طاس معاہدے کو لے کر دریاؤں میں پانی کے بہاؤ پر بھی تنازع چلا آ رہا ہے، اور اکثر مبصرین اسے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید الجھاؤ کا سبب بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں 7 افراد کو کارپوریٹ جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کاروائی ملک کی تیل اور قدرتی گیس کی وزارت میں سرکاری دستاویزات کی چوری اور دوسری کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کے بعد کی گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے رپورٹ دی ہے۔
بھارت کی تیل اور قدرتی گیس کی وزارت میں تجارتی اداروں کے لیے جاسوسی کے الزام میں 7 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ 5 کو جمعرات کے روز اور 2 کو جمعہ کے روز گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پالیسی ساز خفیہ فائلیں چوری کر کے تیل اور توانائی کی کمپنیوں کو فروخت کی ہیں۔ گرفتار شدگان میں سے ایک کا تعلق مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز سے بھی ہے۔ اس خبر کے بعد ریلائنس انڈسٹریز کے شیئرز میں 3.4% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ جمعہ کے روز گرفتار کیے جانے والوں میں ایک سابق صحافی شانتنو سائکیا بھی ہے جبکہ دوسرا توانائی مشیر پریاس جین ہے۔ پیٹرول اور قدرتی گیس کے وزیر دھرمیندر پردھان کے مطابق حکومت اس کی جانچ کرے گی کہ کس قسم کی دستاویزات لیک کی گئیں اور اس سے کن کن لوگوں کو فائدہ پہنچا، ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریلائنس انڈسٹریز نے اس معاملے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے اس کے ایک ملازم کی گرفتاری کا علم ہے، فی الحال ہمیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، ہم اپنی کمپنی کے ضابطوں کے مطابق اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، ہم اس معاملے کی جانچ میں تعاون دیں گے۔ دریاسنا دہلی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ گرفتار شدگان نے کوئلہ اور بجلی کی وزارت سے بھی خفیہ دستاویزات چوری کیں اور انہیں کمپنیوں کو لیک کیا، ان کے قبضے سے 3 ڈائریاں برآمد ہوئی ہیں جن سے اس کا علم ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان ڈائریوں میں مزید اہم نام اور نمبر ہو سکتے ہیں۔ کرائم برانچ کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزموں کے پاس دیگر وزارتوں سے متعلق کاغذات بھی تھے، ان سے پوچھ گچھ کی مدد سے اس معاملے میں ملوث تمام لوگوں کا پتہ لگایا جائے گا۔ ادھر دہلی پولیس نے تمام 7 ملزموں کو جمعہ کے روز ایک عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے 4 کو 23 فروری تک پولیس تحویل میں اور 3 کو 14 روز تک کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک ہوٹل پر شباب عسکریت پسندوں کے حملے میں ملک کے نائب وزیر اعظم زخمی جبکہ 10 دیگر ہلاک ہو گئے ہیں۔ موگادیشو کے ڈپٹی میئر محمد ادن گلید ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
پہلا دھماکہ اس کے فوراً بعد ہوا جب مہمانوں نے نیشنل تھیٹر کے قریب واقع سینٹرل ہوٹل میں نماز ختم کی، جس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور پھر بندوقوں سے گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ موگادیشو کے ایک مکین نے بتایا، میں مسجد میں تھا جب پہلا دھماکہ ہوا، میں ہوٹل کے عقبی دروازے سے بھاگا لیکن بھاگتے ہوئے میں نے بہت سے ہلاک شدگان کو پڑے ہوئے دیکھا، میں اس پر یقین نہیں کر سکا، میں صدمے کی کیفیت میں تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موگادیشو کے ڈپٹی میئر محمد ادن گلیڈ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں اور صومالیہ کے نائب وزیر اعظم محمد عمر آٹے اور ٹرانسپورٹ اور شہری آبادی کے وزیر علی احمد جامع جنگالی زخمی ہوئے ہیں۔ سیکورٹی افواج کے ترجمان قاسم احمد روبلے نے وائس آف امریکہ کی سماجی سروس کو بتایا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ آور ہوٹل کے احاطے میں کس طرح پہنچے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کس نے اور کیسے کار بم دھماکہ کیا۔ حکومت کے سیکورٹی عہدیدار اپنی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہوٹل کے محافظوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں موگادیشو میں کسی ہوٹل پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ جنوری کے اواخر میں اس وقت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے جب ایک خودکش حملہ آور نے ایک ہوٹل کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ اس ہوٹل میں ایک ترک وفد ٹھہرا ہوا تھا، وفد کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا تھا۔ الشباب نے جمعے کے روز کے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ افریقن یونین اور صومالیہ کی فوجوں کے ہاتھوں ہزیمتیں اٹھانے کے باوجود باقی گروپ صومالیہ میں حکومتی اور شہری ہدفوں پر حملے بقول اس کے اسلامی قوانین کے نفاذ کی اپنی کوششوں کے سلسلے میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
لیبیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں کم از کم 3 کار بم دھماکوں میں 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملے جمعے کے روز قوبہ کے قصبے میں ہوئے جو لیبیا کی بین الاقوامی حمایت والی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور اسلامی عسکریت پسندوں کا مضبوط گڑھ ہے۔ اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ کتنے حملے ہوئے ہیں اور کہاں ہوئے ہیں، کسی نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ برطانیہ نے لیبیا میں بین الاقوامی فورسز بھیجوانے اور اسے ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی ختم کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے یہ اعلان لیبیا میں بڑھتے ہوئے تشدد سے متعلق اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس کے ایک روز بعد سامنے آیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے الجزائر کے سرکاری دورے کے دوران لیبیا میں ایک سیاسی حل پر زور دیا، جہاں اس ہفتے کے اوائل میں داعش سے منسلک شدت پسندوں نے 21 مصری شہریوں کے قتل کی ویڈیو جاری کی تھی۔ قاہرہ نے لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کی اپیل کی تھی، جبکہ اس کی اپنی فضائیہ نے پیر کو شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عراقی فوج اور کرد فورسز داعش کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ کارروائی اپریل یا مئی میں کی جا سکتی ہے۔ ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس کارروائی میں حصہ لینے والے فوجیوں کی تعداد 20 سے 25 ہزار ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ موصل میں داعش کے 2000 جنگجو موجود ہیں جنہوں نے شہر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ داعش نے گزشتہ سال جون میں موصل پر قبضہ کیا تھا۔ امریکہ اور ترکی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت شدت پسندوں کے خلاف برسر پیکار شام کے اعتدال پسند باغیوں کو تربیت اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ قمر عباس جعفری سے۔
امریکہ اور ترکی اعتدال پسند شامی باغیوں کو اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد گروپ سے لڑنے کے لیے تربیت دینے اور آلات و ہتھیار فراہم کرنے کے لیے ساجداری قائم کر رہے ہیں۔ ترکی میں امریکی سفیر اور ترکی کی وزارت خارجہ کے معاون وزیر نے جمعرات کے روز اس بارے میں ترک دارالحکومت انقرہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس بارے میں ترک وزیر خارجہ مولود کاوسوگلو کا کہنا تھا،
بو گوشتر ہم داعش سے مجادله edecek hem de arazideki diğer terör örgütleriyle
فورسز یعنی باغی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑیں گے۔ اس کے علاوہ وہ میدان میں سرگرم عمل دوسری دہشت گرد تنظیموں اور حکومت کے عناصر کے خلاف بھی لڑیں گے۔ ان کا اشارہ شامی صدر بشار الاسد کی افواج کی جانب تھا۔ ہرچند کہ ترکی چاہتا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کی فوجوں کو بھی اہداف میں شامل کیا جائے، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ اصل مقصد اسلامک اسٹیٹ کو تباہ کرنا اور اس کا تعاقب کرنا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ شامی باغیوں کی تربیت آئندہ ماہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
وینزویلا کی پولیس نے کیراکاس کے میئر اور اپوزیشن لیڈر انتونیا لیدسما کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر حکومت کا الزام ہے کہ وہ امریکہ کی پشت پناہی والے منصوبے کی مدد کر رہے تھے جس کا مقصد ان کی سوشلسٹ حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ ماسک اور کیموفلاج وردیاں پہنے بھاری طور پر مسلح سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز لیدسما کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے دفتر کے دروازے توڑ دیے اور متنبہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے۔ صدر نکولس مادورو نے 69 سالہ میئر پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس تختہ الٹنے کی کوشش کے پیچھے تھے اور اس میں فوجی ایویشن کے افسران بھی شامل تھے۔ یورپی لیڈروں نے جمعے کے روز کہا ہے کہ یونان کو 19 ملکی یورو زون میں رہنا چاہیے۔ جمعے کے روز برسلز میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یونان کی اس درخواست پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بیل آؤٹ فنڈ میں 6 ماہ کی توسیع کی جائے۔ اس اجلاس سے پہلے جرمنی نے یونان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا کہ $300 بلین قرضے کی واپسی کی مدت میں تاخیر کی جائے جو فروری کے آخر میں ختم ہو رہی ہے۔ یونان اس توسیع کی کوشش اس وعدے کے بغیر کر رہا ہے کہ وہ ان سخت کفایت شاری اقدامات کو نافذ کرے گا جو بیل آؤٹ فنڈ سے مشروط ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے اس مہینے کے شروع میں شام کے کرد گروپ PYD کے ممتاز ارکان کی میزبانی کی ہے، جسے بڑے پیمانے پر ایک ایسے ثبوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی تیزی سے تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور اپنے کرد حریفوں سے مات کھا رہا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
شام کے کرد شہر کوبانی میں داعش کی فورسز کو شکست دینے کے فوراً بعد ڈیموکریٹک یونین پارٹی یا PYD اور اس کے فوجی عہدیداروں کو فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کی جانب سے الیسے پیلس میں مدعو کیا گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ انقرہ PYD کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، پیرس نے اس ملاقات کی پردہ پوشی کرنے اور کرد رہنماؤں کے ساتھ، جن میں سے کچھ فوجی وردیوں میں ملبوس تھے، فرانسیسی صدر کی بات چیت کے فوٹو جاری کرنے میں کچھ زیادہ احتیاط برتنے کی کوشش نہیں کی۔ ترک اخبار طراف اور ویب سائٹ المونیٹر کے سفارتی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ پیرس کی یہ ملاقات ایک علامتی اہمیت رکھتی ہے۔
It legitimizes the PYD at a time when Turkey wants to see it officially as just another
یہ PYD کو ایک ایسے موقع پر قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے جب ترکی چاہتا ہے کہ اسے سرکاری طور پر PKK کی ایک اور شاخ کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ الفاظ تھے سمی ادیس کے۔ ترکی اور شام میں بہت سے کرد ترک حکومت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوبانی میں لڑنے والی داعش کی فورسز کو اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ مدد فراہم کر رہی ہے، جو ایک ایسا الزام ہے جسے ترکی شدت سے مسترد کرتا ہے۔ استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی کے سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں کہ انقرہ کوبانی اور وسیع تر شامی کردستان کی جانب سے جو خطرہ محسوس کرتا ہے اس کے پیش نظر وہ بین الاقوامی تنہائی کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے.
Kurds have won in Kobani, although it's far from being over, against the wishes.
کرد کوبانی میں ترک حکومت کی خواہشات کے برخلاف جیت گئے. کوبانی اور عمومی طور پر روجاوا کی وجہ سے شام کے کردستان کی حیثیت ایک تجربہ گاہ کی ہے. وہ خود اختیاری کے حصول کا ایک ٹیسٹ کیس ہے جو ترک کردوں کا بھی ایک ہدف ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اعلانیہ طور پر شام میں حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کر چکے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ اوباما انتظامیہ کو شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کسی زیادہ بڑے حملے پر راضی کرنے پر زور دینے کے لیے انجلیک تک رسائی کو سودے بازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکیں گے. تاہم واشنگٹن اس طرح کے کسی بھی اقدام سے ہچکچاتا ہے. اس تعطل کے اثرات عراقی کردستان میں عراقی کردوں کی جانب سے اپنے علاقے میں امریکی اڈہ قائم کرنے کے لیے لابنگ کی شکل میں ظاہر ہوئے. کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قدم اگر وہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
It would signify that they have more or less decided that when push comes to shove that Turkey cannot.
اس سے یہ نشاندہی ہوگی کہ وہ کم و بیش یہ طے کر چکے ہیں کہ اگر وہ کسی دباؤ کی زد میں آئے تو ترکی کی جانب سے ان سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ واضح طور پر اس بحث مباحثے کا ایک حصہ ہے جو اس وقت داعش کے خلاف کاروائیوں کے حوالے سے جاری ہے. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سن 2003 میں بھی ترکی نے عراق پر قبضے کے سلسلے میں امریکی فوجی آپریشن کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور نیٹو میں اس کی حیثیت کے حوالے سے علامتی طور پر بہت اہم ہوگی. یہ الفاظ تھے سمیع ادیس کے. اس مہینے مسٹر اردوان نے امریکہ کے ساتھ کمزور تعلقات اور ترکی کی بڑھتی ہوئی سفارتی تنہائی کا اعتراف کیا، لیکن انہوں نے یہ اصرار بھی کیا کہ ترکی کا اصولی موقف آخر کار صحیح ثابت ہوگا اور اسے خطے بھر کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے. ترک اخبار ملیت کی سیاسی کالم نگار اصلی آئیدن تاشباش کہتی ہیں کہ وزیر اعظم احمد داوتوغلو ملک کی تنہائی کے لیے فکر مند ہیں.
If AKP wins the next election, Davutoğlu wants to do certain things in a different way.
اگر اے کے پارٹی اگلا انتخاب جیت جاتی ہے تو داوتوغلو کچھ چیزیں مختلف طریقے سے کرنا چاہیں گے. وہ ترکی کا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتے ہیں. وہ کم از کم بین الاقوامی میدان میں اپنا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ ترکی کے تعلقات مسلسل خراب ہوتے رہے تو اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ خطے کی کرد تحریکیں مضبوط ہو جائیں گی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی جدید ادویات تک رسائی دینے سے غیر مطلوب حمل سے بآسانی بچا جا سکتا ہے. یہ سروے غیر متوسط طبقے اور کم آمدنی والے 35 ممالک میں کیا گیا ہے جو دنیا کی ایک تہائی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ سیبیل اس تحقیق کے مصنفوں میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غیر مطلوب حمل سے بچنے کی جدید ادویات میں گولیاں، مختلف مانع حمل مصنوعات اور دیگر انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز شامل ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ غیر ارادی حمل سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں اور بچے کی پیدائش سے قبل اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اس بچے کی پرورش کے لیے مناسب غذا اور دوسری سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی یا نہیں.
For every child that you have in a poor family, it's another mouth to feed, meaning that you have to spend more of the money toward that.
ایک غریب خاندان میں ایک بچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اور فرد کو غذا فراہم کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اخراجات میں مزید اضافہ. اس کے علاوہ غریب لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ایسے بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور بالآخر مناسب روزگار کے قابل نہیں رہتے، اور یوں غربت اور مالی مسائل کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے. ہر آنے والے بچے کے لیے آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے طبی مسائل کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں. خواتین کو خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات تک رسائی دینے سے اسقاط حمل کے کیسز میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے. اس سروے میں خواتین سے انسداد حمل سے متعلق احتیاطی تدابیر استعمال نہ کرنے کا سبب جاننے کی کوشش کی گئی. محققین اس کی دو بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں.
The top reasons are really around myths and misperceptions.
یہ دونوں وجوہات مفروضوں اور غلط تاثرات پر مبنی ہیں. ایک سائیڈ ایفیکٹس کا خوف اور دوسری صحت سے متعلق خدشات. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ صحت پر ان ادویات کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ مزید کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات استعمال نہ کرنے کی ایک اور وجہ ان ادویات کی قیمتوں سے متعلق پایا جانے والا غلط تاثر ہے. حالانکہ ایسی بہت سی مانع حمل ادویات بازاروں میں انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہیں. ڈاکٹر ہاورڈ کہتے ہیں کہ خواتین کی بہتر صحت کا حصول ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں سے ایک ہدف ہے. 2015 اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آخری سال ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مقررہ مدت میں اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. تاہم دنیا کے تمام ملکوں کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے، خاص طور پر ترقی پذیر اور غریب ممالک کے لیے. یہ مسئلہ نہ صرف انفرادی اور خاندانی ہے بلکہ قومی بھی ہے. بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار. تفصیلات فکر و فن میں. گڈ مارننگ کراچی اور ویلکم ٹو لندن کے بعد اب سن 2015 کی ایک اور نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار ہے. فلم کی سب سے اہم بات اس میں نظر آنے والے نئے چہرے ہیں، جبکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والی ٹیم بھی بالکل نئی ہے.
زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ زیادہ مل بھی جائے تو قسمت کاٹنے کو آتی.
فلم جلیبی کے ڈائریکٹر اور مصنف یاسر جسوال ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فلم کی کہانی کا بنیادی خیال کچھ لالچی لوگوں کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی سبب جال میں پھنس جاتے ہیں.
جانتے ہو میں کون ہوں؟ 5 کروڑ. ٹائم اور جگہ بتا دوں گا.
ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کس سے ہی ختم ہو جائے گا.
بھاگے گا تو.
کہانی کا تانا بانا 8 لوگوں کے گرد بنا گیا ہے، لیکن اس کے مرکزی کردار دو دوست بلو یعنی دانش تیمور اور بگا یعنی علی سفینہ ہیں.
ابھی بس پیسے چاہیے، پھر آپ جو بولو گے جیسا بولو گے ہم کرنے کو تیار ہیں.
مفت میں تو موت بھی نہیں ملتی پیارے.
یاسر جسوال فلم کی کاسٹ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دانش تیمور ایک الگ کردار میں نظر آئیں گے. ایسا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے انہیں ٹی وی پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جبکہ علی سفینہ اور وقار علی خان بھی بہت نمایاں ہیں. انہوں نے پوری طرح اپنے کرداروں سے انصاف کیا ہے. یالے سرحدی کا کردار سن سٹی میں جیسے کا ایلبا جیسا ہے، لیکن فلم میں مشرقی اقدار کا خیال رکھا گیا ہے. تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com.
کریکشن، صرف شہر نہیں پورا ملک میرے باپ کا ہے.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کوئی دوسری پارٹی انوالوڈ ہے.
تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی؟
ابھی نہیں، وقت آنے پہ کروں گی.
تم تنگ کر رہی ہو مجھے اس وقت اس کریٹیکل مومنٹ پہ جس میں اپنے آپ کو
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. سات کانکن جو بلوچستان میں دکی کی کوئلی کی ایک کان میں پھنس گئے تھے, دم گھٹنے کے سبب جمعے کے روز ہلاک ہو گئے. مقامی انتظامیہ کے مطابق کان میں گیس بھر گئی تھی اور جمعرات کے روز 8 کانکن اس میں پھنس گئے, جن میں سے ایک اسی روز ہلاک ہو گیا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک بار پھر کوئلے کی کان 7 زندگیوں کو نگل گئی. ضلع لورالائی کے علاقے دکی میں جمعرات کی دوپہر 7 کانکن کوئلہ نکالنے کے لیے زیر زمین 2000 فٹ تک گئے, جہاں ہوا کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث کان کے اندر میتین گیس بھر گئی اور کوئلہ نکالنے کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران شعلہ بھڑکنے سے یہاں دھماکہ ہو گیا. دھماکے سے یہ کان اندر دھنس گئی اور وہاں موجود کانکن اس ملبے تلے دب گئے, جنہیں نکالنے کے لیے 13 مزدور کان کے اندر داخل ہوئے. اس دوران مٹی کا تودہ گرنے سے یہ مزدور اس میں دب گئے, تاہم دیگر مزدوروں نے انہیں وہاں سے نکال لیا. ان میں سے ایک مزدور ہلاک ہو چکا تھا, جبکہ دیگر 12 زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا. کول مائن انسپیکٹر افتخار احمد کا کہنا ہے کہ کان کے اندر 1500 فٹ نیچے سے ملبے تلے دبے ہوئے 7 کانکنوں کی لاشوں کو نکالنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے. کانکنی کے ماہرین نے مزدوروں کی ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ ان کانوں کے اندر پنس جانے والے کانکنوں کو نکالنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس مناسب اوزار کا نہ ہونا قرار دیا ہے. کانکنوں کی ایک بڑی تنظیم نیشنل لیبر فیڈریشن کے صدر عبد الرحیم میر دادخیل کا کہنا ہے کہ سرکاری اور نجی کوئلہ کانوں میں کان کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کو صاف ہوا کی فراہمی کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہوتا, اور پنس جانے والے مزدوروں کو فوری طور پر نکالنے کے لیے کوئی مشینری بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی. متاثرہ کان میں پنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے جمعرات کو دیر گئے بھاری مشینری اور آلات کوئٹہ سے گوائے گئے تھے. کوئلہ کان مالکان کی تنظیم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کوئلہ نکالنے کے لیے کان کے اندر صاف ہوا کی فراہمی کے لیے مناسب انتظامات کی تصدیق کے بعد حکام کوئلہ نکالنے کی اجازت دیتے ہیں, جبکہ کسی بھی حادثے کے بعد صوبائی حکومت کے پاس موجود جدید مشینری سے کانکنوں کی لاشوں کو کان سے نکالا جاتا ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
لاہور میں سالانہ 3 روزہ لٹریری فیسٹیول شروع ہو گیا, جس میں ملک اور بیرون ملک سے 100 سے زیادہ دانشور اور ادیب حصہ لے رہے ہیں. لاہور سے اس کی تفصیل دی ہے افضل رحمان نے.
3rd سالانہ لاہور ادبی میلے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, برطانیہ اور امریکہ سے اس برس کے ادبی میلے میں 100 سے زیادہ ایسے دانشور, فنکار, شاعر, سیاستدان اور ادیب شریک ہیں جو الحمرا آرٹ سینٹر لاہور کے 5 ہالز میں صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مختلف نشستوں میں زبان و ادب, فنون لطیفہ اور موسیقی سمیت قومی زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلق موضوعات پر مقالے بھی پیش کر رہے ہیں, اور بعد ازاں انہی موضوعات کے حوالے سے سوال و جواب کی نشستوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں. اس ادبی میلے کی انتظامی کمیٹی کے عہدیدار تنویر منہاس نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ اس میلے کے دوران میں محسن حامد, سلیمہ ہاشمی, پاکستانی امریکی مصنف ذوالفقار گھوش اور پیٹر اوبون کی تصنیفات کی افتتاحی تقریبات بھی منعقد ہوں گی. ان کا کہنا تھا کہ 5 ہالز کے لیے داخلہ مفت ہے اور انہیں توقع ہے کہ اس برس گزشتہ 2 برسوں سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے. گزشتہ برس اس ادبی میلے کی انتظامیہ کا دعویٰ تھا کہ 50,000 کے قریب لوگوں نے 3 روزہ ادبی میلے میں مختلف حوالوں سے شرکت کی ہے. انتظامیہ کے نزدیک اس ادبی میلے کے مقاصد کیا ہیں, اس بارے میں بات کرتے ہوئے تنویر منہاس نے کہا,
بیسک
مقصد ہے لوگوں میں تعلیم کا شعور اجاگر کرنا، ان میں یہ جو دہشت گردی کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے ہمارے ملک کا، اس کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو بریفنگ دینا، ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس اور مختلف سوسائٹیز سے جو لوگ آتے ہیں، مختلف کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں، تو ان کو یہ ایکچولی میں بتانا ہے کہ پاکستان کوئی دہشت گرد ملک نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کے لوگ ان پڑھ جاہل گنوار ہیں، یہ تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور دہشت گردی کو بھی یہ انتہائی برا سمجھتے ہیں۔
لاہور ادبی میلے کی بین الاقوامی مشاورتی کمیٹی میں اپی جے کلکتہ لٹریچر فیسٹیول کی مینا بھگت، گیلے لٹریری فیسٹیول کے لیبی اون ایڈمنڈز، پیلسٹائن فیسٹیول آف لٹریچر کی یاسمین الرفائی، جے پور لٹریچر فیسٹیول کی نمیتا گوکھلے اور ڈھاکہ ہے فیسٹیول کی صدف ساز صدیقی کے نام شامل ہیں۔ اس برس کے میلے میں پہلے روز دا پاسٹ ایز پریزنٹ کے عنوان سے رومیلا تھاپر نے کلیدی مقالہ پیش کیا جس کا تعارف معروف مصنفہ عائشہ جلال نے کرایا۔ اعتزاز احسن اور شوبھا ڈے اس مذاکرے میں شریک تھے جس کا عنوان تھا خوشونت سنگھ کا پنجاب اور سیاست، ایک نشست رائے کی ادب کے بارے میں تھی جبکہ اندرون لاہور کے تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کے طریقوں پر بھی ایک نشست میں ماہرین نے گفتگو کی۔ انتظار حسین اور کشور ناہید اردو کی مقبول کہانیاں کے عنوان سے نشست میں شریک رہے۔ معروف بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے ہیرو اینڈ اینٹی ہیرو کے عنوان سے ایک مذاکرے میں شرکت کی۔ آئندہ دو دنوں کے دوران میں افغانستان کی صورتحال اور پاک بھارت امن کی ضرورت کے موضوعات پر نشستوں کے ساتھ ساتھ میڈم نور جہاں کے فن، ناول اداس نسلیں اور اس کے بعد ٹی وی نیوز کے مستقبل کے علاوہ درجنوں موضوعات پر نشستوں کا انعقاد متوقع ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
سری لنکا میں سن 2009 میں خانہ جنگی میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس رپورٹ کی اشاعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کی اشاعت ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جو ان 400,000 تامل شہریوں کی مبینہ ہلاکتوں سے متعلق ہے جو تامل ٹائیگرز باغیوں کو کچلنے کی ایک مہم میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس رپورٹ کی اشاعت کو ملتوی کرنے کا مقصد ملک کے اندر با اعتماد تحقیقات کے لیے نئی حکومت کو وقت مہیا کرنا ہے۔ سری لنکا کے نئے صدر نے اقوام متحدہ کو یقین دلایا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں انہیں ملکی سطح کی تحقیقات کے بعد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہیں وقت درکار ہے۔ تائمل کے زیر کنٹرول جفنا نامی صوبے سے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ اہلن قادر گما کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی حکومت کو تحقیقات کے لیے وقت دینے کا اقوام متحدہ کا فیصلہ ایک مثبت قدم ہے۔ جب وہاں بین الاقوامی طریقہ کار کے مطابق کام ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، تاہم ضروری نہیں کہ اس سے اداروں میں تبدیلی آئے اور ملک میں انسانی حقوق کا کلچر بدل جائے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نئی حکومت کہاں تک جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تاہم مزید 6 ماہ تک انتظار سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور حکومت کو اس نئے موقع کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کا کہنا ہے کہ رپورٹ کو ملتوی کرنے کا اقدام صرف ایک مرتبہ کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کے لیے سری لنکا کے طریقہ کار پر نظر رکھیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ رپورٹ کو ملتوی کرنا اس صورت میں قابل قبول ہے اگر یہ زیادہ مستند رپورٹ کی جانب رہنمائی کرے۔ قادر گمر کہتے ہیں کہ احتساب کے معاملے پر بہت زیادہ توجہ دینے سے تامل اکثریتی علاقوں میں بہت سے مسائل سے دہیان ہٹ گیا ہے۔
5 years after the end of the war, the population in the north and east is going through a severe economic crisis.
جنگ کے خاتمے کے 5 سال بعد شمال اور مشرق میں لوگ شدید معاشی بدحالی سے گزر رہے ہیں، اور وہ مسائل جو یہاں لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں ان پر اکثر عالمی فورمز پر بحث نہیں کی جاتی۔ بعض دوسرے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ زمانے جنگ میں ظلم اور زیادتیوں کے مسئلے پر بہت زیادہ عالمی دباؤ نے سری لنکا کی گزشتہ حکومتوں کو چین کے قریب کر دیا تھا۔ تجزیہ کار مغربی ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات اپنائیں جو ملک میں مصالحت کی کوششوں میں سود مند ثابت ہوں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بوکو حرام جنگجو نے نائجیریا کے شمالی گاؤں چیبوک کے نزدیک حملوں میں کم از کم 21 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ جمعے کے روز ذرائع نے اخباری اداروں کو بتایا کہ باغی حکومت کی ایک کاروائی سے بھاگ رہے تھے جب انہوں نے کم از کم 2 گاؤں پر حملہ کر دیا۔ چیبوک وہ علاقہ ہے جہاں سے پچھلے اپریل میں بوکو حرام جنگجو نے 200 سے زیادہ اسکول طالبات کو اغوا کر لیا تھا۔ یوکرینی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں نے گزشتہ رات یوکرینی ٹھکانوں پر بار بار حملے کیے ہیں، باوجود کہ پچھلے 5 روز سے فائر بندی بھی جاری ہے۔ اناتولی استلمیخ نے جمعے کے روز کہا کہ باغیوں کے حملوں کا ہدف دونیتس کے علاقے تھے۔ استلمیخ کا کہنا تھا کہ روس ابھی بھی فوجی ساز و سامان یوکرین میں داخل کر رہا ہے اور باغیوں کے قبضے والے علاقے ماریاپول میں نووزوس کی جانب ٹینک جاتے دیکھے گئے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی شہر ماریاپول کے قریب تازہ جھڑپوں کے تناظر میں یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے جنگ بندی کی حمایت کا نیا عزم ظاہر کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے تازہ لڑائی کی مذمت کرتے ہوئے طرفین پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں جس کی اب تک کئی خلاف ورزیاں دیکھنے میں آ چکی ہیں۔ جمعرات ہی کو کیف میں صدر پیٹرو پوروشنکو نے اقوام متحدہ سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ وہ 12 فروری کو ہونے والی جنگ بندی کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر بھیجیں۔ اس کے چند گھنٹوں بعد اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ عالمی تنظیم کو اس ضمن میں تاحال کوئی باضابطہ درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ روس کا موقف ہے کہ علاقے میں امن مؤثرین کی موجودگی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی ہوگی۔ جمعرات کے روز ہی روس نواز علیحدگی پسندوں نے اپنی دیبات سیفا کی فتح کا جشن منایا جسے انہوں نے یوکرینی فورسز سے چھینا ہے۔ ایک باغی لیڈر کا کہنا تھا
150 человек вместе с батей, с Козицыным. Мы самые первые вошли, мы к ним в кольцо зашли, и мы изнутри с ними боролись.
روسی زبان میں یہ باغی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 150 لوگ نکولائی کوزیتسن کے ہمراہ داخل ہوئے۔ ہم وہاں داخل ہونے والے پہلے لوگ تھے۔ ہم نے دائرہ توڑ دیا اور ان پر اندر سے حملہ کیا، پھر ہم نے ان پر ہر طرف سے حملہ کیا اور فتح ہماری تھی۔ تمام دن ہم ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل گھسٹتے رہے۔ بظاہر اس لڑائی کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا، لیکن یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے اقوام متحدہ کی امن فوج کا مطالبہ کیا ہے جو اتوار کو طے پانے والے معاہدے کی نگرانی کرے۔ لیکن نیٹو کے یورپ کے لیے کمانڈر جنرل فلپ بریڈ لف کا کہنا تھا جنرل فلپ بریڈ لف کہہ رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا فائر بندی ٹوٹ گئی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں فائر بندی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، یہ برائے نام فائر بندی تھی، اور اسی لیے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ تمام فریقوں کو 12 فروری کے معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے اور فائر بندی کو شروع کرنا چاہیے۔ نیٹو کے لیڈر کا کہنا تھا کہ اس تنازع کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے، بلکہ سفارتی اور سیاسی ذرائع سے ہونا چاہیے۔ داعش کے شدت پسندوں کی نظریں اب اٹلی پر ہیں۔ انہوں نے اپنے سماجی میڈیا اکاؤنٹس پر جہادی رنگ روٹوں پر زور دیا ہے کہ وہ روم پر حملوں کی تیاری کے سلسلے میں لیبیا پہنچیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکمت عملی کے اعتبار سے تنازع کا شکار یہ شمالی افریقی ملک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پر پروپیگنڈا کی یہ سرگرمی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اطالوی حکام نے اپنے اہم تاریخی مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی اقدامات تیز کر دیے ہیں، جن میں روم اور ملک دیگر اہم شہروں کی سڑکوں پر 4,800 فوجی تعینات کرنا شامل ہے۔ انسدادی دہشت گردی کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں اخباری دفاتر، سینیگاگز اور سفارت خانوں پر حملے ہونے کا ڈر ہے، جبکہ وہ ویٹیکن کے گرد و نواح میں بھی سیکیورٹی کا اضافی گشت لگا رہے ہیں۔ انتہا پسندوں کی جانب سے گزشتہ ہفتے 21 قبطی مسیحیوں کے اجتماعی قتل کے بعد اٹلی میں خوف طاری ہے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ نام نہاد داعش کے شدت پسند بحیرہ روم میں لیبیا کے ساحل پر ہیں، جو اٹلی کی سرزمین سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اطالوی وزیر اعظم میتو رینزی نے اقوام متحدہ اور مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ لیبیا کو مزید خلفشار سے نکالنے کے لیے اس کے خلاف مداخلت پر غور کیا جائے۔ اس شمال افریقی ملک میں دو متحارب ملیشیاؤں کی لڑائی نے خلفشار کی صورت مزید پیچیدہ کر دی ہے، جن کی طرابلس اور تبروک میں مخالف حکومتیں قائم ہیں جس کا فائدہ جہادی عناصر اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ دنیا پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ناسور کے خلاف متحد ہے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں جاری سہ روزہ دہشت گردی کے انسداد کے سربراہ اجلاس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ عشروں سے امریکی گھرانوں میں پیانو کا استعمال عام رہا ہے، لیکن اب ملک بھر میں اس کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جو اسے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اب بھی ایشیائی امریکیوں کی ایسی تعداد موجود ہے جو پیانو کے اہم کسٹمر ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیانو سٹور کو بچانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ بدھ کی ایک شام ہے، کالج پارک میری لینڈ میں پیانو لیکویڈیشن سینٹر کا عملہ معمول کے مطابق مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب مختلف طرح کے پیانو کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کے مالک 40 سالہ نک مارگریٹاس، جو اس انڈسٹری کے ماہر ہیں، انہیں پیانو کی صنعت کے مستقبل سے متعلق تشویش ہے۔ یہ لیکویڈیشن سینٹر واشنگٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا سٹور ہے، جہاں پر سٹائن وے، یاماہا اور کوائی جیسے مشہور برانڈز فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے۔ مارگریٹاز اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کاروبار کے بھرپور مواقع تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیانو کو فروخت کرنے کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور اسے پہلے آنے والے شخص کو فروخت کر دیا، لیکن مجھے اس کے لیے 27 ٹیلیفون کالز آئیں۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ انہوں نے بعد میں مقامی اخبار میں ایک دوسرا اشتہار دیا کہ 500 پیانو درکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے استعمال شدہ پیانو بیچنے کے لیے لائن لگا دی، جبکہ ان میں خریدار بھی شامل تھے۔ لیکن اب چیزیں مختلف ہیں۔ مارگریٹاز کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پیانو کی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایشیائی اور ایشیائی امریکی مارکیٹ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ انجلیکا فرویٹ کی عمر 9 سال ہے۔ اس نے 3 سال قبل یولیجینیا اولیشکیوے سے پیانو سیکھنا شروع کیا، جو 1991 میں امریکہ آنے کے بعد سے پرائیویٹ پیانو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔
ایشین پیرنٹس ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ امپورٹنٹ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایشیائی والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے گھر میں محض اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس پر رقم خرچ کی ہے یا محض سیکھنے کے لیے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ انجلیکا کی ماں فلوریڈا جنگ کہتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی مہارت میں بہتری آ رہی ہے، انہوں نے اس کے لیے زیادہ مہنگا پیانو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کی دلچسپی اور سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر ہچکچاہٹ کی اس کی حمایت کی، یعنی وقت اور مالی لحاظ سے ہر طرح سے اسے سپورٹ کیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں اس کی سب سے وفادار سامع رہوں گی اور عمر بھر اس کی تائید کروں گی۔ ایشیائی خاندانوں میں پیانو کی خرید اس کاروبار کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایشیائی صارفین اس لڑکھڑاتی صنعت کو سہارا دے سکیں گے۔ اگلی اگر محض ایشیائی کمیونٹی پیانو کو خرید رہی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جائے گا کہ یہ کاروبار زیادہ عرصے تک منافع بخش طور پر چل سکے۔ لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور بھی بہت سے خریدار تلاش کرنے ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب سنیے امریکی حکومت کا ایک بین الاقوامی پبلک سروس اناؤنسمنٹ۔
امریکہ نے دہشت گرد تنظیموں کے کلیدی رہنماؤں کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے انعامات کی اپنی پیشکش میں توسیع کر دی ہے، تاکہ اس میں ایک ایسے گروپ کے لیڈر کو شامل کیا جائے جو شمالی نائجیریا میں سرکاری تنصیبات پر حملے کر رہا ہے اور ملک کو فرقہ وارانہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ابوبکر شیخو نائجیریا میں قائم بوکو حرام نامی اس انتہا پسند گروپ کا لیڈر ہے جو موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے اور اس کی جگہ وہاں سخت اسلامی قوانین پر مبنی ایک متبادل حکومت کے قیام کی کوشش کر رہا ہے۔ القاعدہ اور الشباب جیسے دہشت گرد گروپ کے ساتھ رابطوں نے بوکو حرام کو حملے کرنے کی اپنی صلاحیت بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اس سے قبل گروپ کے دوسرے نمبر کے لیڈر شیخو نے جولائی 2010 میں مجموعی کمانڈ حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے القاعدہ کے ساتھ یگانگت کا اظہار کیا تھا اور امریکہ کو دھمکی دی تھی۔ اگست 2011 میں ابوجہ میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پر ایک موٹر گاڑی کا حملہ مغربی مفادات کے خلاف اس گروپ کی پہلی سنگین کارروائی تھی، جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہوئے تھے۔ اپریل 2012 میں اس گروپ نے ابوجہ میں نائجیریا کے ایک اخبار کے دفتر پر بم حملہ کیا تھا اور بعد میں دوسرے مقامی اور بین الاقوامی نیوز چینلز کو دھمکیاں دی تھیں، جن میں وائس آف امریکہ بھی شامل تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے شبوک نامی ایک قصبے کے ایک اسکول سے 200 سے زیادہ لڑکیوں کے اغوا کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ شیخو جسمانی طور پر دراز قد، دبلا پتلا اور گہری رنگت کا حامل ہے۔ وہ 1965 اور 1975 کے دورانیے میں نائجیریا کے علاقے یوبے میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق کنوری نسل سے ہے۔ وہ عربی، حوصہ، فلانی اور کنوری زبانیں بولتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ابو بکر شکوا اور امام ابو بکر شکوا کی عرفیتیں استعمال کر چکا ہے۔ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شیخو تک پہنچنے کے لیے معلومات کی فراہمی پر $70,00,000 کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمام مستند اطلاعات کی تحقیق کی جائے گی اور ان سے متعلق شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع دینے والوں اور ان کے خاندانوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے اور انہیں تحفظ دینے کو بھی تیار ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہوں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رابطہ کریں یا www.rewardsforjustice.net پر معلومات کا حوالہ درج کریں یا info@rewardsforjustice.net کے ای میل ایڈریس پر معلومات فراہم کریں۔ اطلاع ریوارڈز فار جسٹس کے ٹیلی فون نمبر 1-800-877-3927 پر بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔
آپ نے امریکی حکومت کا ایک بین الاقوامی پبلک سروس اناؤنسمنٹ سنا۔
سامعین، امریکہ میں مساجد کی تعداد میں پچھلے کچھ عرصے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے جیروم سوکلاسکی کی رپورٹ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک حالیہ تحقیق کے مطابق 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ میں مساجد کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیموں اور ہارٹفورڈ انسٹیٹیوٹ آف ریلیجن ریسرچ کی جانب سے کی گئی مشترکہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مساجد پر انتہا پسندی پھیلانے کے الزامات اور ان کی تعمیر کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے باوجود امریکہ میں مساجد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق امریکہ میں اس وقت 2100 سے زائد مساجد موجود ہیں، جو 11 ستمبر کے حملوں سے ایک برس قبل تک امریکہ میں موجود مساجد سے 74% زیادہ ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی مسلمانوں میں اپنے مذہبی اجتماعات شہروں کے نواحی علاقوں میں منعقد کرنے اور امریکی معاشرے میں گھلنے ملنے کے رجحان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پروفیسر احسان باغپے یونیورسٹی آف کینٹکی میں تعلیمات اسلامیہ کے پروفیسر اور تحقیق کے ایک شریک مصنف ہیں۔ مساجد کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، امریکہ کی مسلمان آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمان مستحکم اور سرگرم ہو رہے ہیں اور امریکی معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مساجد کی تعداد کے اعتبار سے نیو یارک امریکہ میں سر فہرست ہے، جہاں 257 مساجد ہیں۔ کیلیفورنیا 246 مساجد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پروفیسر باغبی مسلمانوں اور امریکی معاشرے کے اس بہتر ہوتے باہمی تعلق کی توجیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
9/11
کے بعد امریکی معاشرے کی نظریں مساجد پر مرکوز ہو گئیں. اس غیر معمولی توجہ کا مرکز بن جانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں اور مقامی آبادیوں میں موجود دیگر مذہبی گروہوں اور ان کی عبادت گاہوں بشمول گرجا گھروں اور سینیگاگ سے روابط میں اضافہ ہوا. اس میل جول کے نتیجے میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا اور ہم آہنگی بڑھی. حالیہ تحقیق کے مطابق لگ بھگ 26 لاکھ امریکی مسلمان عید کی نماز مساجد میں ادا کرتے ہیں جو اسلام کا سب سے بڑا تہوار ہے. اس تعداد کو دیکھتے ہوئے بعض مسلم رہنماؤں کا خیال ہے کہ امریکہ کی مسلمان آبادی 70 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور یہ ان اندازوں سے کہیں زیادہ ہے جو امریکی مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں عموماً بیان کیے جاتے ہیں. امریکہ میں مساجد کی تعداد میں نمایاں اضافے کے بارے میں جیروم سکولاسکی کی رپورٹ آپ نے سنی. خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کسی نے کہا تھا جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے. چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی، مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے. تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا اور وہ بھی نظر کا. چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا. کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی. مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے. روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں. لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 10,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے. برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے یہ سہولت نہیں رکھتے. اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے، خاص طور پر اسکول کے بچوں کی.
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 10,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی اور ان میں سے 9,00,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے. چین کی کمپنی ایڈ لینز آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے 2 طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں. انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں یہ این کے استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے.
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power changes.
2 طرح کے لینز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں. دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینس کے اندر مائع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے، وہ لینس یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے. امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں، لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.50 میں مل جائے گا، تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا. ویژن فار آر نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں۔ یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر تھے نیلسن لوپس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔